جمعہ 23 فروری کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ پاکستان کو دہشت گردوں کی مالی معاملات روکنے میں ناکام رہنے والے ممالک کی واچ لسٹ میں شامل کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کچھ دیر میں، پاکستان کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟
پہلے بھی ہم واچ لسٹ پہ رہ چکے ہیں، پاسٹ ایکسپیرینس کو دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ فرق پڑے گا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے پاکستان کو دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ آج متوقع ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف یہ قرارداد پیش کی گئی تھی۔ تفصیلات جانیے ہارون رشید سے۔
پیرس میں ایک ہفتے سے جاری ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں اس قرارداد کی منظوری کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا، جس میں پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالے جانے کا امکان ہے۔ اس سے قبل 2012 سے 2015 کے درمیان پاکستان ایف اے ٹی ایف کی واچ لسٹ میں شامل تھا۔ اس معاملے پر وزیر داخلہ احسن اقبال نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ابھی تک ایف اے ٹی ایف کی جانب سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے تاہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر ترکی کا شکریہ ادا کیا۔
روس نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں جنگ بندی کے حوالے سے عارضی صلح کے معاہدے میں تبدیلیاں کرے، جبکہ مغربی سفارتکاروں نے روس پر تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ احوال سنیے ذیشان حیدر سے۔
اقوام متحدہ کے لیے روس کے سفیر نے مطالبہ کیا ہے کہ شام میں جاری تنازع کے لیے مقبول کے بجائے قابل عمل حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اقوام متحدہ میں مغربی سفارتکاروں نے الزام لگایا ہے کہ روس یہ باتیں تاخیری حربے کے طور پر کر رہا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ شام کے معاملے میں ناکامی خود اقوام متحدہ کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے نزدیکی علاقے مشرقی غوطہ میں گزشتہ 5 روز سے جاری بمباری کے نتیجے میں تقریباً 400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا کہنا ہے کہ شام میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد بغیر کسی تاخیر کے منظور ہونی چاہیے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ شام کے معاملے میں ناکامی خود سلامتی کونسل کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔
ادھر شامی حکومت کے ملٹری ہیلی کاپٹرز نے مشرقی غوطہ میں پرچیاں گرائی ہیں، جن میں شہریوں پر زور ڈالا گیا ہے کہ وہ علاقہ خالی کر دیں۔ ان پرچیوں میں کہا گیا ہے کہ مقامی افراد حکومت کی جانب سے بتائے گئے راستوں کے ذریعے علاقہ خالی کریں، ان کی رہائش کے لیے عارضی خیموں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے بارے میں تحقیق کرنے والی ٹیم نے تجویز دی ہے کہ جنوبی سوڈان کے 40 سینئر حکام کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمات دائر ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ کی ٹیم کا کہنا ہے کہ خصوصی عدالتوں کے قیام کے ذریعے ہی جنوبی سوڈان کے لاکھوں افراد کی زندگیوں کی تباہی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ملک میں تفریحی صنعت کی ترقی کے لیے آئندہ 10 سال میں $64 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ تفصیلات سنیے شمائلہ جعفری سے۔
جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ رواں سال تقریباً 500 تقریبات کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں امریکی پاپ بینڈ مرون 5 بھی شامل ہیں۔ ملک کے پہلے اوپرا ہاؤس کی تعمیر دارالحکومت ریاض میں شروع ہو چکی ہے۔ ملک میں سیاحت کے فروغ کو مد نظر رکھتے ہوئے دارالحکومت ریاض کے قریب تقریباً لاس ویگاس کے برابر ایک بڑے تفریحی شہر کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ یہ سرمایہ کاری سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے معاشی اور معاشرتی اصلاحی پروگرام کا حصہ ہے۔
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے مطابق میانمار کی حکومت آتش زدگی کا شکار ہونے والے درجنوں روہنگیا دیہاتوں کو مسمار کر رہی ہے۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں ہر چیز، حتیٰ کہ درخت بھی گرا دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کی بہبود کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ ہزاروں روہنگیا بچوں کو کئی سال تک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یونیسیف نے میانمار اور بنگلہ دیش پر تنقید بھی کی۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ میانمار کو کم از کم بچوں کو شہریت دے دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش جانے والے روہنگیا کی دیکھ بھال کی نامناسب انتظامات، طبی اور تعلیم کی سہولیات کے فقدان پہ بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی مدد کے بغیر روہنگیا بچوں کو بہتر مستقبل نہیں دیا جا سکتا۔ امریکی ٹی وی سٹار کیلی چینر کی جانب سے سوشل نیٹورکنگ ایپ اسنیپ چیٹ استعمال نہ کرنے کے اعلان کے بعد بازار حصص میں کمپنی کی قدر میں 1.3 ارب ڈالر کی کمی دیکھی گئی۔ تفصیلات سنیے سبا ناز سے۔ ریالٹی سٹار کم کارڈیشین کی سوتیلی بہن کائلی جینر نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ کیا کوئی اور بھی اسنیپ چیٹ اب نہیں استعمال کرتا یا صرف وہی ایسا کرتی ہیں؟ کائلی جینر کے ٹویٹر پر تقریباً 2.5 کروڑ فالوورز ہیں اور ان کی اس ایک ٹویٹ کے بعد اسنیپ چیٹ کے حصے گرنا شروع ہو گئے اور اسنیپ چیٹ کے حصے میں دن کے اختتام پر 6% گراوٹ دیکھی گئی اور اب وہ دوبارہ $17 کی اسی قیمت پر پہنچ گیا ہے جو کمپنی کے اسٹاک مارکیٹ میں قدم رکھنے کے وقت تھی۔ تاہم کائلی جینر نے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسنیپ چیٹ ان کا پہلا پیار ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ روس نے شام میں جاری تنازع کا قابل عمل حل کے لیے اقوام متحدہ کی جنگ بندی کے قرارداد میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم مغربی سفارتکاروں نے روس پر سلامتی کونسل کا وقت ضائع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شہر پشاور میں اساتذہ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد تعلیمی اداروں میں اساتذہ کو اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت اور لائسنس جاری کرنے کی حکومتی پالیسی ناکام رہی ہے۔ ان دونوں خبروں کی تفصیل ذرا دیر میں، پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ اقوام متحدہ کی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا پیرس میں اجلاس جاری ہے اور پاکستان کا نام اس ادارے کی واچ لسٹ میں شامل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں حتمی اعلان آج شام تک متوقع ہے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے پاکستان کا نام دہشت گرد تنظیموں کے مالی معاملات پر کڑی نظر نہ رکھنے اور ان کی مالی معاملات روکنے میں ناکام رہنے یا اس سلسلے میں عدم تعاون کرنے والے ممالک کی واچ لسٹ میں شامل کرنے کی قرارداد پیش کر رکھی ہے، جس پر اس اجلاس میں غور کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے میں نے برسلز میں موجود صحافی اور تجزیہ کار خالد حمید فاروقی سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے تازہ ترین صورتحال جانی۔
تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو 21 تاریخ سے جو اجلاس شروع ہوا ہے، خاص طور پر ان ممالک کے لیے یا منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کرنے والے تنظیموں اور ممالک کے خلاف کس قسم کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس پر جو ڈیلیبریشن ہو رہی ہیں اور اس میں بہت ساری خبریں لیک ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سرکاری اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے اور وہ آج آخری دن ہے اس کانفرنس کا ایف اے ٹی ایف کی، ابھی تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے اور یہ اس اجلاس کے اختتام پر یہ اعلامیہ جاری ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی خبر رساں ادارے رپورٹ کر رہے ہیں اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی نہ تصدیق ہوئی ہے نہ اس کی تردید ہوئی ہے، نہ ایف اے ٹی ایف کا یہ طریقہ کار ہے کہ بیچ میں سے وہ اس طرح کی خبریں لیک کریں۔ تو اب اسی بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو خبریں ان کی تصدیق کے لیے سرکاری اعلامیے کا جو ہے وہ انتظار کیا جائے۔
اچھا، پاکستان کا نام واچ لسٹ پر ہے یا نہیں، اس بارے میں اتنا کنفیوژن آخر کیوں تھا؟
اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان نے اس ٹاپک پر اجلاس شروع ہونے سے ہی قبل جو ہے وہ کچھ صفبندی کی کوشش کی، اس کی انہوں نے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں خواجہ آصف، وہ اس وقت ماسکو میں تھے روسی وزیر خارجہ کے ساتھ، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ پاکستان کو 3 ماہ کی مہلت دے دی گئی ہے تاکہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ سبسٹینشیٹ کر سکے اور مزید ثبوت فراہم کر سکے۔ تو یہ خواجہ آصف نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کی وجہ سے بہت سارا کنفیوژن پیدا ہوا ہے۔
اچھا، چین اور سعودی عرب کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟
اس میں بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ اس میں کوئی ووٹنگ کے کر نظام رائج نہیں ہے، تو ووٹنگ کی اور میجورٹی مائنورٹی کے بنیاد پر فیصلے یہاں نہیں ہوتے، یہاں کنسنسس کی بنیاد پر ہوتے ہیں فیصلے۔ یہ ممکن ہے کہ سعودی عرب اور چین کو یہ بات کہی گئی ہو کہ ہم پاکستان پر اس 3 مہینے دیے جاتے ہیں پاکستان کو اور پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس نے جو ہے کافی اقدامات کیے ہیں. یہ ایک اسپیکولیشن ہے جو کہ سفارتی اور سفارتکاروں نے اور جو فائنینشیل ایڈوائزر اس میٹنگ میں شامل ہیں ان کے جو تعلقات ہیں صحافیوں سے اور خبر رساں ادارے سے اس کی بنیاد پر وہ ان کو چھوٹی موٹی جو اندر گفتگو ہو رہی ہے اس کی اطلاعات بار دے رہے ہیں وقفے وقفے سے, جس کے نتیجے میں باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ پابند اس کو لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے, کیونکہ پاکستان کے خلاف جو ماحول بہت زیادہ ناسازگار ہے پاکستان کے لیے, اور بہت ہی زیادہ ایویڈنٹ ہے کہ پاکستان نے بہت عرصے سے, آج سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے بین الاقوامی برادری کے کہنے پر اقدامات نہیں کیے ہیں. تو یہ بات کہ آؤٹ آف دا وے جا کے اس اسبات کی روشنی میں کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا رہے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے.
یہ تھے برسلز میں موجود صحافی اور تجزیہ کار خالد حمید فاروقی. اس موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے صحافی اور تجزیہ کار محمد ضیاء الدین سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اگر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کا نام اس واچ لسٹ میں ڈال دیتی ہے تو پاکستان کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا؟
دیکھیے, پہلے بھی ہم واچ لسٹ پہ رہ چکے ہیں 2013 اور 2015 کے درمیان میں, اور آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چل رہا تھا. تو اگر پاسٹ ایکسپیرئنس تو دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی زیادہ فرق پڑے گا. ہاں, یہ ضروری ہے کہ بائیلیٹرل جو اسسٹنس ہے, جو جن لوگوں نے ہم پہ خطخن لگانے کے لیے ریکویسٹ کی ہے ٹاسک فورس سے, وہ شاید اپنی یعنی مدد ہمیں بند کر دیں. ویسے بھی امریکہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ ہماری مدد بند کر رہے ہیں, لیکن چائنا پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سیپیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ چلتا رہے گا, اور سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تو چائنا سے آ رہی ہے اس وقت ایز آف ٹوڈے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ فرق پڑے گا اس سے اگر ہم پہ کوئی خطخن لگے. لیکن اسی دوران میں پاکستان نے ایک آرڈیننس بھی ایشو کیا ہے جس سے ہم بہت زیادہ سخت کر دیا ہے یہ فائنینشیل ٹرانزیکشن جو ہمارے ملک میں ہوا کرتا تھا. یعنی ایک تو ہم نے لشکر طیبہ اور دوسرے آرگنائزیشن فلاح انسانیت والی جو آرگنائزیشن ہے اس کو تو اس قسم کی آرگنائزیشن پہ خطخن لگایا, ان کے بینک اکاؤنٹس بھی فریز کروا دیا ہے, ان کے انسٹیٹیوشنس کو بھی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا ہے اس آرڈیننس کے تحت. یہ پرہیپس ہو سکتا ہے یہ کہ پہلے بھی پاکستان نے جب 2013 اور 2015 کے درمیان لگا تھا تو ہم نے یہ کام کیا تھا, لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوا ہم پہ خطخن ہم نے پھر ان کو انفریز کر دیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اس پاسٹ ایکسپیرئنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ انشور کرنے کی کوشش کی ہوگی اس خطخن سے کہ ہم پھر ان میجرز کو ریلیکس نہ کر دیں.
اچھا, پاکستان کی معیشت میں بیرون ملک سے لیے گئے قرضے انتہائی اہم ہیں, تو کیا اس فیصلے سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ پر فرق پڑ سکتا ہے, اور پاکستان کو بیرون ملک سے قرضے حاصل کرنے میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟
وہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں بھی ہم پہ کوئی اتنا زیادہ فرق پڑا نہیں تھا, اور ملٹی نیشنل جو ملٹی لیٹرل ایڈ ایجنسیز ہیں وہ کنٹینیو کریں گے اپنی, جہاں تک میرا خیال ہے, کیونکہ اگر پاسٹ ایکسپیرئنس دیکھا جائے آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اس خطخن سے کچھ زیادہ یعنی ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں. جہاں تک کمرشل لون کا تعلق ہے, اس وقت بھی پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ بہت ہی لو ہے اس معاملے میں, یعنی ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ وغیرہ جو ہے وہ ہائر سائڈ پر ہے آلریڈی, اور جو ہم نے قرضے کافی لیے ہوئے ہیں ان کو واپس جو کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم قرضہ لیتے ہیں. تو ہے یہ پریشانی تو ہوگی, ابھی اس کو بانڈس ہم نے فلوٹ کرنا ہے ابھی, تو اس پہ پتا چلے گا کہ کیا کتنا اس پہ اس کا اثر پڑا ہوگا.
اچھا ضیاء الدین صاحب, یہ بتائیں کہ پاکستان کو یہ نقصان کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کو کھلے عام اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی پاداش میں دیا جا رہا ہے, تو کیا یہ اثاثے پاکستان کے لیے اتنے اہم ہیں کہ پاکستان اتنے بڑے بڑے معاشی اور سفارتی دھچکے جو ہیں وہ برداشت کرنے پر تیار ہے؟
دیکھیے, پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا, یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز پیدا کیے تھے, ان کا مسئلہ کاٹ ان ٹو راک اینڈ ٹف اسپاٹ, وہ اس وجہ سے کہ یہ جو سارے جو ہے نا ان کے اپنے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں. اب ان کو بین کرنا جو ہے, مثال کے طور پہ آپ ان کو لے لینا, فلاح انسانیت کے جو لوگ ہیں اور مولانا سعید کے, حافظ سعید کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے کافی چیریٹیبل آرگنائزیشنس ہیں, اسکولس ہیں, کالجز ہیں, ہیلتھ سینٹرس ہیں, اگر ان کو ٹیک اوور بھی کر لے گورنمنٹ امیجیٹلی کل کے دن, شاید انہوں نے ٹیک اوور بھی کر لیا ہے, لیکن اس کے جو امپلائیز ہیں جو کام کر رہے ہیں وہاں پر, وہ تو ان کے ذہنی طور پہ تو ان کے ساتھ ہی ہے نا. تو اس کا بڑا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ان کو تو بہت پہلے ہی کام کر دینا چاہیے تھا. لیکن ایک جو ایک سینئر فوجی آفیسر جو ریٹائرڈ ہے, ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کچھ ایسا, اگر ہم نے امیجیٹلی ان پہ ہاتھ ڈالا تو کچھ ایسا لگے گا کہ آپ ساتویں منزل سے ایک دفعہ چھلانگ لگا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر تو سلامت نہیں رہیں گے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سیڑھی سے میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے اتنے. اب یہ اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, یہ ان کی ایفیشنسی پہ منحصر ہے. اب تک تو کامیاب نہیں ہوئے ہیں, اور یہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ بہت بڑی آبادی جو ہے نا اس ملک کی, ان کا ذہن بدل چکا ہے اس, یعنی دے آر ناؤ انسپائرڈ بائی دیز آرگنائزیشن. تو اب اس کو وہاں سے نکالنا, اس آبادی کو ذہن سے مائنڈ سیٹ چینج کرنا, یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سوشل قسم کا ریولوشن اس ملک میں آئے, تب کہیں جا کے یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے تو ڈیکیڈز لگیں گے, اگر صدیاں نہیں تو ڈیکیڈز ضرور لگیں گے.
یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار محمد ضیاءالدین. آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اقوام متحدہ کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا پیرس میں اجلاس جاری ہے. پاکستان کا نام دہشت گرد تنظیموں کے مالی معاملات پر کڑی نظر نہ رکھنے اور ان کے مالی معاملات روکنے میں ناکام رہنے پر اس ادارے کی واچ لسٹ میں شامل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں حتمی اعلان کچھ دیر میں متوقع ہے. اس موضوع کے سفارتی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر حسن عسکری سے بات کی, اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ اگر پاکستان کو اس فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا سفارتی دھچکا ہوگا.
دیکھیے, اگر اس فہرست میں باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے شامل ہونے کا, تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ڈپلومیٹک اور اکنامک امبیرسمنٹ, آپ کہہ سکتے ہیں ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ, اس طرح کہ اس کے باوجود کہ پاکستان نے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کیا ہے, اس کے باوجود دنیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان اس مسئلے کا حصہ ہے, اور دوسرا جو امبیرسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں میونخ میں جو سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں پاکستان کے آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ جہاں دہشت گردی, جہاں جہاد کی مختلف شکلیں ہیں اور جو قتال یا وائلنٹ جہاد ہے وہ صرف ریاست کر سکتی ہے, تو اگر ریاست کر سکتی ہے تب اس قسم کی تنظیموں کا پاکستان میں کیا رول رہ جاتا ہے جو جا کے جہاد کے نسخے کو خود اپنی حیثیت میں جلاتے ہیں. تو امبیرسمنٹ ڈپلومیٹک ہے. اقتصادی فیلڈ میں پاکستان کے اکنامک جو انٹریکشن ہے اس کو نقصان اس لیے پہنچتا ہے کہ بہت سے انٹرنیشنل بینک, فائنینشل ہاؤسز جو ہیں وہ ٹرانزیکشن میں تھوڑے سے ہیزیٹیٹ کریں گے اس خیال سے کہ کہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل نہ ہو جائیں کہ ٹیررزم کی آپ مدد کر رہے ہیں. تو جینوئن ٹرانزیکشن ہیں پاکستان میں آنے کی, پیسہ آنے کی, ان کو بھی زیادہ سکروٹنائز جو ہے وہ کیا جائے گا, شک کی نظر سے دیکھا جائے گا. پھر اس کے علاوہ پاکستان کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ اکنامک اسسٹنس اور اکنامک کوآپریشن کے میں ہے, جس میں یورپین ممالک, یونائٹیڈ اسٹیٹس, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ہیں. تو ایسی صورت میں پھر جو اقتصادی تعاون ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے یا اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اگر واقعی اس لسٹ پہ آ جاتا ہے نا تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں بلکہ بری خبر ہو.
اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ عرصے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو چکی ہے. امریکی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے اربوں ڈالر لیے لیکن بدلے میں دھوکہ دیا ہے. تو کیا پاکستان اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے اتنا غیر اہم ہو چکا ہے اور سفارتی تنہائی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے؟
دیکھیے, پاکستان غیر اہم تو نہیں ہوا ہے, لیکن صدر ٹرمپ کا سٹائل آپ جانتے ہیں کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو کافی آگے تک نکل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا ٹویٹ جو 1 جنوری کو تھا یا 21 اگست 2017 کو جو ان کی سپیچ تھی جس میں پاکستان پہ بہت سٹرونگ تنقید تھی, اس کے باوجود امریکہ اور پاکستان میں اس وقت ڈائیلاگ چل رہا ہے انہی معاملات پر, اور اس میں بھی یہی ایشو ہے کہ ٹیررزم کے معاملے کو کس طرح چلایا جائے. اس میں واشنگٹن یہ چاہتا ہے کہ جو واشنگٹن کی ترجیحات ہیں پاکستان ان ترجیحات کو من و ان جو ہے فالو کرے. پاکستان کی آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی بھی کچھ مسائل ہیں, اپنے کچھ کنسرنز ہیں ٹیررزم اور افغانستان کی سچویشن میں, ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے شکایات تو ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں ممالک پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کو بالکل چھوڑ دیں گے.
اچھا, پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کا اتحادی رہا ہے, لیکن جب سے امریکہ اور انڈیا ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں پاکستان امریکہ سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور وہ نئی صف بندیوں میں چین اور روس کی طرف جھکتا نظر آتا ہے. لیکن اس معاملے میں پاکستان کے یہ اتحادی پاکستان کی مدد نہیں کر پا رہے, تو کیا یہ پاکستان کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سفارتی طور پر کہاں لا کھڑا کیا؟
میرا خیال ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی میں ایک تفصیلی ریویو کی ضرورت ہے, اور اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس فریم ورک کے ساتھ پاکستان پچھلے 10-15 سال سے چل رہا ہے اس میں کس حد تک تبدیلی کی ضرورت ہے. اس میں جہاں پاکستان کو نئے آپشنز ایکسرسائز کرنے ہیں اپنے تعلقات کے سلسلے میں, روس ہے جیسے اور چین سے تو قریبی تعلقات ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈوائزیبل اسٹریٹجی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے مغرب کو چھوڑ دے امریکہ کو چھوڑ دے. وہ بھی تعلقات جو ہیں وہ اہم ہیں, آپ ایک کے لیے دوسرے ملک کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو پاکستان کو میرا خیال ہے ایک کمپریہنسو ریویو کی ضرورت ہے اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتی سطح پہ گفتگو تو بہت زیادہ ہوتی ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے, لیکن جب عملی اقدامات کی بات آتی ہے تو وہی پرانی طرح اور وہی پرانا طریقہ کار اور خیرات کی تلاش میں پاکستان مارا مارا ملکوں کے پاس ایڈ کے لیے جاتا ہے.
یہ تھے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی. اس موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. پاکستان میں ہمارے ساتھی شہزاد ملک نے اس خبر پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے. اس وقت وہ بذریعہ فون ہمارے ساتھ اسلام آباد سے براہ راست موجود ہیں. جی شہزاد, پاکستان میں اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, تازہ ترین صورتحال بتائیے گا.
جی غزنفر, ابھی تک حکومت کی طرف سے جو فائنینشیل ایکسٹ ٹاسک فورس کا جو اجلاس ہوا ہے اس پر کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا. وزارت خارجہ سے رابطہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہوگا وزارت خزانہ سے رابطہ کریں. خزانہ امور کے وزیر مملکت رانا افضل سے متعدد بار رابطہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی پی کے جو اجلاس ہوا ہے وہ اپنی وزارت سے پوچھ رہے ہیں, لیکن اس کی بھی تصدیق نہیں ہو رہی. اب سے کچھ دیر پہلے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل, جنہوں نے پیرس میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں شرکت کی تھی, وہ پاکستان پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک اس پر بات نہیں کریں گے جب تک حکومت کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ جاتا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کا کون سا اہلکار سامنے آئے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ جو اجلاس پیرس میں ہوا ہے اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں. تاہم ان کا جو مفتاح اسماعیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کا نام اس کے گرے لسٹ میں آ بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اور پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج میں اسی طرح سرمایہ کاری ہوتی رہے گی جس طرح پہلے ہوتی تھی. اگر ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں تو اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بظاہر پاکستان کے حق میں نہیں آ رہے. جی
اچھا, یہ بتائیں کہ میڈیا میں کیا کہا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پر یا آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟
جی, ابھی تک پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا تو خیر ابھی اس پہ بارے میں نہیں کر رہا, لیکن جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں تو اس بارے میں کوئی بات سامنے نہیں آ رہی کہ وہ بھی وہ جو جہاں پہ جو چیز چل رہی ہے وہ وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل کا بیان چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جب سن 2015 میں ایف اے ٹی پی کی گرے لسٹ سے جب نکلا تھا تو حکومت وقت نے وہ تمام اقدامات کیے تھے جس کے بارے میں ان کے بقول بین الاقوامی برادری نے جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا. تو یہی بیان وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں, لیکن جب تک اس اجلاس کا کوئی نتیجہ یا فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا اس وقت تک نہ تو وزارت خارجہ اور نہ ہی وزارت خزانہ اس بارے میں کوئی جواب دے رہی ہے.
اسلام آباد سے شہزاد ملک, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. حالت حاضر کا پروگرام سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. فلوریڈا کے پارکلینڈ اسکول میں ہونے والے حملے کے بعد اب طالب علم اور نوجوانوں نے امریکہ میں بندوق اور اسلحہ خریدنے کی آسانی کے خلاف احتجاج اور اس سلسلے میں پابندیوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں عسکری کارروائیوں میں مصروف ایک کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ چین بلوچستان میں اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے تحفظ کے لیے بروچ اکثریت پسندوں سے خفیہ رابطے میں ہے. سیر بھی نبی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا, پیش کر رہی ہیں تیمینہ قریشی.
پاکستان سپر لیگ 2018 کے دوسرے دن کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ جاری ہے. کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 149 رنز کا ہدف دیا. کراچی کنگز کی طرف سے کولن انگرم نے 41 رنز بنائے جبکہ اوپننگ بیٹسمین خرم منظور 35 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلے 10 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 53 رن سکور کیے. پاکستان سپر لیگ کے آج کے دن کا دوسرا میچ ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا. جنوبی کوریا کے شہر پیون چانگ میں جاری 2018 کے سرمائی اولمپکس کے 14th دن روس کی 15 سالہ الینا زگیٹووا نے خواتین کی فگر سکیٹنگ میں طلائی تمغہ حاصل کیا. الینا زگیٹووا 2018 سرمائی اولمپکس میں طلائی تمغہ حاصل کرنے والی پہلی روسی کھلاڑی ہیں. مگر کینیڈا کی دفاعی چیمپئن میریل تھامسن خواتین کی سکی کراس ریس شروع ہونے کے فوراً بعد ہی ٹریک پر کریش کر
گئی.
تاہم خواتین کے سکی کراس مقابلے میں کینیڈا کی ہی کیلسی سروا نے طلائی تمغہ جبکہ ان کی ٹیم میٹ برٹنی فیلن نے چاندی کا تمغہ جیتا. کانسی کا تمغہ سوئٹزرلینڈ کی فینی سمتھ کے حصے میں آیا. مردوں کی 1000 میٹر سپیڈ سکیٹنگ میں نیدرلینڈز کے کیئر ناؤز نے طلائی تمغہ حاصل کیا ہے جبکہ چاندی اور کانسی کے تمغے ناروے اور جنوبی کوریا کے کھلاڑیوں نے جیتے ہیں. مردوں کی بائی ایتھلون ریلے ریس میں سویڈن کی ٹیم نے طلائی تمغہ جیتا ہے. ناروے کی ٹیم نے چاندی جبکہ جرمنی کی ٹیم نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے. روس کی باب سلے فیڈریشن کے مطابق 30 سالہ نادیجدا سرگیوا نے دل کی کارکردگی پر اثر کرنے والی دوا استعمال کی ہے جو ان کی میڈیکل ٹیم نے تجویز نہیں کی تھی. نادیجدا سرگیوا ڈوپنگ میں ملوث پائی جانے والی دوسری روسی کھلاڑی ہیں. انہوں نے اس سال باب سلے مقابلے میں 12th پوزیشن حاصل کی تھی. فارمولا 1 ریس کار بنانے والی کمپنی میکلارن نے 2018 کی فارمولا 1 ریس کے لیے MCL 33 کار کا افتتاح کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ تہمینہ قریشی سے سن رہے تھے. دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. ملان فیشن ویک جو ہے اس کی خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک انتہائی عجیب شو ہوا ہے ملان فیشن ویک میں. گوچی کی کیٹ واک کے دوران ماڈلز اپنے ہی ہاتھوں میں اپنے سر اٹھائے نظر آئے, اور یہ جو سر تھے یہ مصنوعی تھے اور ہو بہو ماڈل کی شکل سے مماثلت رکھتے تھے. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. یا سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے پاکستان کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے ممالک کے فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ آج متوقع ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج شام میں انسانی بنیادوں پر عارضی جنگ بندی کی قرارداد کے نئے مسودے پر بحث کی جائے گی۔ فرانس اور جرمنی نے روس کے صدر سے کہا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد کی حمایت کریں۔ ادھر شامی حکومت کے ملٹری ہیلی کاپٹرز نے مشرقی غوطہ میں پرچیاں گرائی ہیں جن میں شہریوں پر زور ڈالا گیا ہے کہ وہ علاقہ خالی کر دیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے میانمار کی حکومت پر آتش زدگی کا شکار ہونے والے درجنوں روہنگیا دیہاتوں کو مسمار کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے بارے میں تحقیق کرنے والی ٹیم نے تجویز دی ہے کہ جنوبی سوڈان کے 40 سینئر حکام کے خلاف جنگی جرائم کے خلاف مقدمہ درج ہونے چاہیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ پچھلے ہفتے امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک اسکول کے نوجوان سابق طالب علم نے اسکول پر حملہ کر کے 17 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جس میں زیادہ تر اسکول کے بچے شامل تھے۔ امریکہ میں اسکولوں، یونیورسٹیز اور عام مقامات پر اس نوعیت کے حملے، جس میں فرد واحد مسلح ہو کر لوگوں پر گولیاں برساتا ہے، ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال اس قسم کے کل 65 واقعات ہوئے تھے اور اس سال اب تک ایسے 18 واقعات ہو چکے ہیں۔ لیکن فلوریڈا کے پارکلینڈ اسکول کے حالیہ واقعے کے بعد اب طالب علموں اور نوجوانوں نے امریکہ میں بندوق اور اسلحہ خریدنے کی آسانی کے خلاف احتجاج اور اس سلسلے میں پابندیوں کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ سنیے نیویارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
فلوریڈا کے اسکول کے واقعے کے بعد طلبہ نے بندوقوں پر سخت کنٹرول کے لیے قوانین کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مہم شروع کر دی ہے۔ ان میں زیادہ تر پارکلینڈ شہر کے گولی باری سے متاثر مارجری سٹون مین ڈگلس ہائی اسکول کے طلبہ پیش ہیں، جن کی عمریں 17-18 برس کے آس پاس ہیں۔ ان طلبہ کی مہم کا نام ہے مارچ فار آر لائیوز، جس کے تحت کئی شہروں میں بندوقوں پر کنٹرول کا مطالبہ کرنے کے لیے ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ کئی شہروں میں طلبہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے مقصد سے اپنی کلاسیں بوائیکاٹ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے ان طلبہ کا کہنا ہے کہ بس اب بہت ہوا، اب وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ اس مہم کے ایک آرگنائزر الفونسو کیلڈرون ہیں، جنہوں نے فلوریڈا کے اسکول حملے کے دوران اپنے کلاس کے اندر چھپ کر اپنی جان بچائی تھی۔ الفونسو نے ایک ٹی وی بحث کے دوران کہا،
that we, just because we are kids, we are not allowed to understand. But trust me, I understand. I was in a closet, locked, for 4 hours.
یہ بہت لمبے عرصے سے ہوتا رہا ہے اور بس اس لیے کہ ہم بچے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ جی نہیں، ہمیں سمجھ ہے، مجھے سمجھ ہے کہ میں کیسے ایک الماری میں چھپا تھا جب حملہ ور گولی چلا رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہے کہ میں نے کیسے اپنے والدین کو ٹیکسٹ کر کے الوداع کہا تھا کہ اب شاید میں ان سے کبھی نہ مل پاؤں۔ تو اب یہ نہیں چلے گا کہ ہم بچے ہیں اور ہماری بات نہ سنی جائے۔ ایک طالب علم الفونسو کیلڈرون کے الفاظ۔ اسی مہم کے تحت مارچ مہینے کی 24 تاریخ کو واشنگٹن میں ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ طلبہ کی اس مہم کو ہالی ووڈ کے ستاروں سمیت کئی مشہور ہستیاں بھی مالی امداد دے رہی ہیں۔ ان میں اداکار جارج کلونی اور اوپرا ونفری نے $5.5 لاکھ امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس مہم کے نتیجے میں اب تک صدر ٹرمپ نے بندوقوں کے قوانین میں سختی کے لیے کچھ قدم اٹھانے کا اعلان بھی کیا ہے، جیسے بم سٹاکس نام کی ٹیکنالوجی، جس سے بندوق کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس پر پابندی لگانا اور بندوقوں کے خریداروں کی بیک گراؤنڈ چیکنگ کو سخت بنانا شامل ہے۔ امریکی آئین کی دوسری ترمیم کے تحت ہر امریکی کو بندوق رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن بندوق کون خرید سکتا ہے اور کس قسم کی بندوق خریدی جا سکتی ہے، یہ ایک عرصے سے سیاسی بحث کا مدعا بنا ہوا ہے۔ جو لوگ بندوق رکھنے کے حق کو ترجیح دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ہر عام امریکی کو جو جرائم پیشہ نہ ہو اور جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو، اسے بندوقیں خریدنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب بہت سے لوگ بندوقوں پر کنٹرول یا ان کو خریدنے کے لیے سخت قوانین بنائے جانے کے حامی ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آٹومیٹک رائفلوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تجاویز دی ہیں کہ ہر اسکول میں کچھ اساتذہ بندوقیں رکھیں اور ان کو بندوقیں چلانے کی ٹریننگ بھی دی جائے۔
They're not going to walk into a school if 20% of the teachers have guns. It may be 10% or maybe 40%.
صدر ٹرمپ نے کہا کہ سکولوں میں سیکیورٹی بڑھانا نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ کہ بندوقوں سے خالی سکولوں میں کچھ سرپھرے لوگ حملے کرتے رہیں گے، لیکن اگر بندوقوں سے لیس کچھ اساتذہ موجود ہوں گے تو حملہوروں کو روکا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ بندوقیں خریدنے کے لیے قانوناً کم از کم 18 سال کی عمر کو بڑھا کر 21 برس کرنا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ تر ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ کی تجاویز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بندوقوں کے فروغ کے لیے کام کرنے والی تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن یعنی این آر اے کے سربراہ وین لاپیئر نے ڈیموکریٹس پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ تر ڈیموکریٹس این آر اے کو بھی امریکہ میں عام لوگوں کو بندوقیں بآسانی مہیا ہونے کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ این آر اے تنظیم ایسے سیاست دانوں کو انتخابی مہم کے لیے چندہ دیتی ہے جو امریکی کانگریس میں بندوقیں رکھنے کے حق کے لیے قوانین کا تحفظ کریں. واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2016 میں اپنی انتخابی مہم کے دوران بندوقوں سے متعلق قوانین کو خریداروں کے حق میں رکھنے کا وعدہ کیا تھا اور این آر اے نے ان کی بھرپور حمایت کی تھی. ایک اندازے کے مطابق امریکہ کے 40% گھروں میں لوگوں نے بندوقیں خریدی ہیں اور اس وقت امریکہ میں عام لوگوں کے پاس قریب 30 کروڑ بندوقیں موجود ہیں. بندوقوں کی بآسانی خریداری پر کنٹرول کا معاملہ ابھی کسی حل کی طرف بڑھتا نظر نہیں آ رہا ہے. اس سال نومبر میں کانگریس کے انتخابات ہونے ہیں اور اب آنے والے ہفتوں میں بندوقوں سے متعلق بحث میں مزید تیزی آنے کے امکانات ہیں.
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ امریکہ میں اسکولوں میں گن حملوں کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسکولوں میں اساتذہ کو اسلحے سے لیس کرنے کی تجویز دی ہے. ایک طرف امریکہ میں اس تجویز پر بحث ہو رہی ہے تو دوسری جانب پاکستان کے شہر پشاور میں اساتذہ اور ماہرین کے مطابق آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد تعلیمی اداروں میں اساتذہ کو اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت، اسلحہ رکھنے کی اجازت اور اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی حکومتی پالیسی ناکام ہو گئی ہے، جبکہ تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے توجہ بھی اب کم ہو گئی ہے جس سے کسی حد تک تحفظ فراہم کیا جا رہا تھا. اس پر رپورٹ پیش کر رہے ہیں پشاور سے عزیز اللہ خان.
سرکاری اسکولوں کے اساتذہ اور سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کے نام پر اسلحہ رکھنا یا اساتذہ کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دینا حکومت کی ناکامی تھی، کیونکہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ہی ذمہ داری ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران جب خیبر پختونخوا میں اسکولوں پر آئے روز حملے ہو رہے تھے، ان دنوں میں کشیدہ علاقوں میں اساتذہ اپنے ساتھ اسلحہ بھی اسکول لے جایا کرتے تھے. ایک سرکاری اسکول کے استاد مختار خان نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ خود اس پالیسی کے خلاف ہیں کہ استاد اپنے ساتھ اسلحہ اسکول لائے، کیونکہ اس کے منفی اثرات طلبہ پر پڑتے ہیں اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے.
لیکن بعض جو ٹیچرز اپنے ساتھ لاتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم ایٹ لیسٹ اپنے آپ کی حفاظت تو کر سکتے تھے، لیکن میرے خیال میں اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں آیا اور پھر ابھی ان لوگوں نے بھی چھوڑ دیا لانا وغیرہ. ماحول جو اوور آل ماحول کا اثر ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے.
دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان کے قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں متعدد اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی تعداد 800 سے 1200 کے درمیان بتائی جاتی ہے. آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد حکومت نے تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے لیے مختلف منصوبے بنائے، جن میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ اساتذہ کو اسلحے کے استعمال کی تربیت دی جائے گی اور انہیں اسلحہ لائسنس بھی جاری کیے جائیں گے. پشاور میں ایک استاد ارشاد خان نے بتایا کہ حکومت کے اسلحہ ساتھ رکھنے کی پالیسی ناکام رہی، کیونکہ یہ صرف اعلان تک ہی محدود رہی، صرف چند ایک اسکولوں میں اساتذہ کو تربیت دی گئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ روک دیا گیا تھا.
کامیاب تو نہیں رہی تھی، کامیاب تو ایسے بھی نہیں ہو سکتی کہ اسلحہ اگر ایک ٹیچر اپنے ساتھ لاتا بھی ہے تو اپوزیشن جو ٹیررسٹ تھے ان کا مقابلہ تو اس ویپن سے ہو نہیں سکتا تھا. ایک لائسنس عام سے آپ کو پتا ہے کس لیول کا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اسکول میں ایک ٹیچر کو زیب بھی نہیں دیتا تھا، بہت انکمفرٹیبل فیل کرتے تھے ٹیچرز، بہت خفا ہوتے تھے کہ ہم یہ آرمز لاتے ہیں اسکول میں، بچوں کے سامنے ان پہ جو اثر پڑتا تھا تو وہ بہت ہی بھیانک. آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم بچوں کے سامنے اسکول میں اسلحہ لے کر آئیں گے، لیکن سچویشن ایسی تھی کہ اس وقت اس کے بغیر چارہ نہیں تھا. لیکن پھر جب جب حالات ٹھیک ہو گئے تو ٹیچرز نے بالکل یہ سسٹم ہی ختم کر دیا.
حکومت کی جانب سے اساتذہ کو تربیت اور انہیں اسلحہ فراہم کرنے کی پالیسی ناکام ہونے کے بعد حکومت نے تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی اقدامات بہتر کرنے کے لیے تربیت یافتہ گارڈز تعینات کرنے، تعلیمی اداروں کی دیواریں اونچی کرنے اور خاردار تاریں بچھانے کے علاوہ کیمروں اور واک تھرو گیٹ نصب کرنے کا حکم جاری کیا تھا. اس حکم نامے پر چند ایک تعلیمی اداروں نے عمل کیا لیکن بیشتر اس پر عمل نہیں کر سکے اور اب یہ پالیسی بھی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. دفاعی امور کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نے بی بی سی کو بتایا کہ اس طرح کے اقدامات کرنے سے حکومت خود اپنی ناکامی تسلیم کرتی ہے.
یہ کوئی حفاظت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خاردار تار لگا دی تو اسے دہشت گرد رک جائے گا. جیش کیوں کے اندر تک پہنچ گئے، کمرہ بیس کے اندر پہنچ گئے ہیں، آپ کے نیول کمپلیکس میں کراچی میں آپ دیکھ لو ادھر پہنچ گئے تھے، آپ کے سمندر میں جہاز تھا اس کے قریب پہنچ گئے تھے، جو نیوی کا جہاز تھا جو انہوں نے اغوا کرنا تھا لیکن وہ بچت اس میں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول، کسی پرائمری اسکول کسی وہاں پر جو ہے وہ ایک سیکورٹی گارڈ غریب ہوگا اور اس کو آپ خاردار تار لگا کے دے رہے تو وہ بچت کرے گا. تو حکومت اپنی فیلیور کو جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے.
شہریوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت کے بارے میں بحث ان دنوں امریکہ میں بھی جاری ہے، جہاں فلوریڈا میں سکول حملے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آیا شہریوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور یا اس پر پابندی عائد کر دینی چاہیے۔ اس بارے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کے بیانات سیاسی ہیں۔
وہاں پر ہے نیشنل رائفل ایسوسی ایشن، وہ ہے سارے کنزرویٹو لوگ ہیں، وہ ریپبلکن کے ووٹر ہیں۔ ابھی وہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کوئی اجازت نہیں دے گا جس کے اوپر ہتھیاروں کے اوپر پابندی آئے گی۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ دسمبر سال 2014 میں آرمی پبلک سکول پر حملے میں 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ سیکیورٹی کے انتظامات کے بعد جب باچا خان یونیورسٹی چارسدہ میں شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا، اس وقت جانی نقصان آرمی پبلک سکول کی نسبت کافی حد تک کم ہوا تھا، جس سے یہ واضح ہوا تھا کہ ان سیکیورٹی انتظامات کے کسی حد تک مثبت اثرات برآمد ہوئے تھے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب ذکر شام کا۔ روس نے شام میں جاری تنازع کا قابل عمل حل کے لیے اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم مغربی سفارتکاروں نے روس پر سلامتی کونسل کا وقت ضائع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ادھر امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روس کی حمایت و تائید سے ہی شامی فوج نے ایسی کارروائی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس کے دوران بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے شام میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد بغیر کسی تاخیر کے منظور ہونے چاہیے، جبکہ روس جو کہ ان پانچ عالمی طاقتوں میں شامل ہے جو اس قرارداد کو ویٹو کر سکتی ہیں، روس خانہ جنگی کے دوران شامی صدر بشار الاسد کا اہم حمایتی رہا ہے۔ اس تناظر میں مغربی طاقتوں کے خیال میں روس اپنے اتحادی کو اتنا وقت دینا چاہتا ہے کہ وہ باغیوں کے ساتھ ایک آخری بڑی ڈیل طے کر لے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے لیے روس کی سفیر وسیلی نبینزے نے کہا ہے کہ جنگ بندی علاقے میں انسانی امداد کی رسائی کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر بھی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شام میں جاری تنازع کے لیے قابل عمل حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
روس شام میں امن اور مشرق وسطی میں استحکام کی بحالی کو ممکن بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ہم اپنے اتحادیوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جہادیوں سے تعاون کرنے اور خطے کو ٹکڑے ہونے کی جانب راہ ہموار کرنے کی بجائے تعمیری انداز میں تعاون کی سرگرمیوں میں شامل ہو جائیں۔
تاہم اقوام متحدہ میں مغربی سفارتکاروں نے الزام لگایا ہے کہ روس یہ باتیں تاخیری حربوں کے طور پر کر رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ روس ایک مرتبہ پھر جنگ بندی کی کاوشوں کو روکنے کی کوشش میں ہے۔ انہوں نے شام کے حوالے سے روس کے دعووں پر بات کرتے ہوئے کہا،
They developed de-escalation zones. One of those de-escalation zones was eastern.
انہوں نے ایسے علاقے بنائے ہیں جہاں پر لڑائی کی شدت میں کمی آ چکی ہے۔ ان علاقوں میں ایک علاقہ مشرقی غوطہ بھی ہے۔ یہ ان کے محض دعوے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو قحط کی صورتحال میں پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے انسانی امداد کی رسائی کو روک رکھا ہے۔ ہم نے وہاں معصوم شہریوں کو مرتے دیکھا ہے۔ ہم نے وہاں بیرل بم برستے دیکھے ہیں، تباہی دیکھی ہے۔
انسانی امداد کے اداروں نے مشرق غوطہ کی صورتحال کو ہولناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے کے گھروں میں نہ کھانے کو کچھ موجود ہے، نہ پانی ہے اور نہ ہی بجلی ہے۔ امدادی ادارے ICRC کی ترجمان کہتی ہیں،
پچھلی بار جب ہم نومبر میں وہاں کام کر رہے تھے تو اس علاقے میں صورتحال بہت تشویشناک تھی، تو چار ماہ کے بعد اب لڑائی میں اضافے کی وجہ سے مسائل دو گنا نہیں تین گنا ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی ابتر۔ عام شہریوں کو اس لڑائی میں نشانہ نہیں بننا چاہیے، ان کے دفاع کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جانی چاہیے۔
ڈاکٹر ایمنی بیلر بچوں کے امراض کی ماہر ہیں اور باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ غوطہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہتی ہیں،
ہم کبھی بھی جنگ نہیں چاہتے تھے اور ہم اس حالت کے زیر سایہ نہیں رہنا چاہتے۔ اپنے بچوں کی خاطر جن کے یا تو پرخچے اڑا دیے گئے یا وہ بھوک سے مر گئے، جو کچھ ہم روزانہ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر رہا ہے۔ ہمارے پاس مزید کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب باغیوں کے زیر قبضہ علاقے غوطہ پر گزشتہ 6 روز سے حکومتی فورسز بمباری کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کا، جہاں عسکری کارروائیوں میں مصروف ایک کالا دن تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ چین بلوچستان میں اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے تحفظ کے لیے بلوچ عسکریت پسندوں سے خفیہ رابطے میں ہے۔ یہ دعویٰ معروف غیر ملکی اخبار فائنانشل ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کیا گیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
فائنانشل ٹائمز کی ایک حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین گزشتہ 5 سال سے بلوچ عسکریت پسندوں کے ساتھ خفیہ رابطے میں ہے۔ اخبار کے مطابق ان رابطوں کا مقصد بلوچستان میں سی پیک یعنی چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ چین بلوچستان میں عسکریت پسندوں سے براہ راست رابطے میں ہے۔ بلوچستان میں عسکری کاروائیوں میں مصروف کالادم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے فائنانشل ٹائمز کی اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ کالادم بی ایل ایف کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام بلوچ جمہوری پارٹیاں اور مسلح تنظیمیں چینی سرمایہ کاری اور مبینہ استحصالی منصوبوں کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی بلوچ جماعت، تنظیم یا شخصیت نے خفیہ طریقے سے ایسی کوشش کی تو نہ صرف بلوچ قومی حمایت سے محروم ہوگی بلکہ ایسی کوشش اس کی سیاسی موت کے مترادف ہوگا۔ کالادم بی ایل ایف کے بیان میں اس رپورٹ کو بلوچ قومی تحریک کے بارے میں چینی اور پاکستانی حکام کی جانب سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد حمید فاروقی۔ جی خالد صاحب، تازہ ترین بتائیں ہمیں۔
یہ ان کا آؤٹ کم آیا ہے، اس میں انہوں نے 10 سے زائد ممالک جو ہے وہ فائنینشیل ٹیررزم، مالی اعانت اور ہائی رسک کنٹری قرار دیے ہیں، لیکن اس میں پاکستان کا شامل نام نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جب یہ آؤٹ کم آیا، اس کے بعد میری بات چیت ہوئی ہے کمیونیکیشن مینیجر جو جنہوں نے سرکاری اعلامیہ جاری کیا ہے، الیگزینڈرا ڈانیالے، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے یہ لسٹ اپنی ویب سائٹ پہ بھی دے دی ہے اور اب تمام لوگوں کو میل بھی کر دی ہے، اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے، اس میں ہائی رسک کنٹریز وہ بتا دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نام نہیں، اور یہ ان کا فائنل اعلامیہ ہے، اس کے بعد کوئی اعلامیہ بھی نہیں آئے گا، یہ تصدیق کی ہے انہوں نے اس لسٹ کے سلسلے میں۔
خالد حمید فاروقی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور اب وقت ہوا ہے عبدالرشید شکور کے فیچر کا، ہفتے وار اسپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے۔
T10 بھی شروع ہو گئی ہے، کیریئر اور زیادہ لمبا ہو گیا ہمارا۔
ہماری کوشش ہوگی کہ ملتان سلطان ہر میچ میں آخری گیند تک فائٹ کرے۔
سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہی ہوگا کہ اچھا ٹورنامنٹ کھیل کے فائنل تک پہنچا جائے۔
آپ T20 لیگز اتنی نہیں کھیلیں گے، آپ کا ورک لوڈ اتنا ہوگا۔
سال میں انف ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل کرکٹر کے لیے 2 لیگوں میں حصہ لینا۔
پاکستان سپر لیگ میں کون کتنا زور آور، اور T20 لیگ یا قومی ذمہ داری، ترجیح کسے؟
کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا دبئی کرکٹ اسٹیڈیم سے سلام۔ آج تمام تر ذکر پاکستان سپر لیگ کا، جو گزشتہ روز ایک رنگا رنگ تقریب سے شروع ہو چکی ہے اور اب تمام تر توجہ میدان میں ہونے والی کرکٹ پر ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں اس مرتبہ 6 ٹیمیں شریک ہیں۔ ملتان سلطانز کی ٹیم پہلی مرتبہ پاکستان سپر لیگ میں شامل ہوئی ہے اور اپنے دور کے عظیم فاسٹ بالر وسیم اکرم ملتان سلطانز کے ڈائریکٹر کرکٹ ہیں۔ میں نے وسیم اکرم سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ چھوڑ کر ملتان سلطان سے وابستہ ہونا کیسا لگ رہا ہے آپ کو، حالانکہ آپ نے تو پہلی پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائٹیڈ کو چیمپئن بنوایا تھا۔
لیٹ می کریکٹ یو، اسلام آباد کو میں نے نہیں، پلیئروں نے جتایا۔ کریڈٹ گوز ٹو مصباح اینڈ دی ہول ٹیم، دی کوچ ڈین جونز۔ آئی تھنک مائی جاب از ٹو اسپیک ٹو انڈیویجولز، اکیلے اکیلے بات کروں۔ ٹام از اے تھورو بریڈ پروفیشنل، ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ، دیٹس ہز جاب۔ اینڈ میری جاب جو ہوتی ہے لڑکوں سے جنرلی ان کو کمفرٹیبل رکھنا ہوتا ہے، ایک فیملی یونٹ بنانا ہوتا ہے، اینڈ دیٹس دی آئیڈیا۔ آئی ایم لوکنگ فارورڈ نیو چیلنج، ایکسائٹنگ ٹائمس فار می ایز ویل اینڈ ملتان سلطان۔ اینڈ جو ہمیں سپورٹ ملتان میں ملی، ہم جو ایگزیبیشن میچ کھیلا تھا، دا ہول ملتان کے علاوہ دا ہول ساؤتھ پنجاب واز یو نو ایکسائٹیڈ، اینڈ آئی کین امیجن سپورٹ ویل ہیو۔ ہوپ فلی ہماری کوشش ہوگی، دیکھیں گیم میں ہار جیت ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ملتان سلطان ہر میچ میں آخری گیند تک فائٹ کرے۔
شاہد آفریدی نے بھی پشاور زلمی چھوڑ کر اس مرتبہ کراچی کنگز میں شمولیت اختیار کی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ جس ٹیم کی طرف سے بھی کھیلیں ان کی مقبولیت میں کمی آنے والی نہیں۔ میں نے شاہد آفریدی سے پوچھا کہ کراچی کنگز میں شامل ہونے کی کوئی خاص وجہ۔
آئی تھنک کوئی ایز اے پروفیشنل کرکٹر اپنے آپ کو ہر ضروری نہیں ہے، اگر میں کسی کلب سے کھیلوں تو اسی سے کنٹینیو کھیلوں، کلب چینج ہوتے رہتے ہیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے پوری طرح ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے جو ہے وہ کراچی کی نمائندگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ میرا اپنا شہر ہے، پلا بڑا ادھر ہوں اور کراچی کا بھی حق ہے میرے پہ۔
شاہد آفریدی سے میرا اگلا سوال تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے تو آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، لیکن یہ T20 اور T10 لیگ آپ کو جانے دے گی؟
یہی سوچ رہا تھا، کچھ دنوں پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ T10 بھی شروع ہو گئی ہے، کیریئر اور زیادہ لمبا ہو گیا ہمارا، تو آئی تھنک کرکٹ کوئی بھی فارمیٹ ہے، اگر آپ فٹ ہیں، آپ کی باڈی آپ کا ساتھ دے رہی ہے، تو وائی ناٹ کرکٹ کھیلنا چاہیے، اور آپ کے جو فین ہیں چاہنے والے وہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کھیلتے ہوئے۔
کوئٹہ گلیڈیٹرز وہ ٹیم ہے جو پچھلی دونوں پاکستان سپر لیگ میں فائنل تک پہنچی، لیکن دونوں مرتبہ قسمت اس پر مہربان نہ تھی اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئٹہ کے ہیڈ کوچ معین خان کو اس بات کا ابھی تک افسوس ہے۔
نیچرلی ریگریٹ تو ہے، دو دفعہ فائنل میں پہنچے اور جیت نہیں سکے، اس دفعہ کوشش ہے بہتر پرفارمنس اور بہتر ریزلٹ، اور جیتنا چاہیں گے یقیناً ٹرافی، اسی لیے ٹیم بڑی اچھی کمپوز کی ہے ہم نے، امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہماری جو کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے بہتر ہو ریزلٹس اور فائنل تک پہنچے۔ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہی ہوگا کہ اچھا ٹورنامنٹ کھیل کے فائنل تک پہنچا جائے، تو وہ نیچرلی پھر اینڈ میں دیکھا جائے گا کہ اس وقت کون کون سے پلیئر اویلیبل ہیں۔ امید کرتا ہوں اس دفعہ بیٹر ریزلٹس ہوں گے ہمارے لیے۔
میں نے معین خان کو یاد دلایا کہ پچھلی مرتبہ آپ کی ٹیم کے ایک اہم کھلاڑی کیوین پیٹرسن پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس بار بھی وہ پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو کسی بھی ٹیم کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا اہم کھلاڑی موقع پر اس کا ساتھ نہ دے سکے؟
یقیناً ٹیم کا جو کمپوزیشن ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ خراب ہوتی ہے اس سے، اور کے پی نے پچھلا بار بھی ہمیں فائنل میں پہنچوایا تھا، بہت اچھی پرفارمنس دی تھی، بٹ انفارچونیٹلی ان کی کچھ فیملی کی جو ریزرویشنز تھی پاکستان جانے کے لیے، اس وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ اپنی اپنی پرسنل ہوتی ہیں، بٹ ٹیم کا کمبینیشن خراب ہوتا ہے، ٹیم ایسے پلیئر سے جب محروم ہو جائے جو مین پلیئر ہو آپ کے جس پہ ڈپینڈ کر رہے ہو آپ، اور ایسے پلیئر ٹیم کے ساتھ نہ ہو تو یقیناً پھر پرابلم ہوتی ہے، اور یہی ہوا فائنل میں، ادروائز ہم جیت سکتے تھے جس طرح ہم نے ریسٹرکٹ کیا تھا پشاور زلمی کو۔ امید کرتا ہوں اس دفعہ پرابلم نہیں ہوگی، ہوپ فلی سارے پلیئرز اویلیبل ہوں۔
کوئٹہ کے کپتان سرفراز احمد تیسری مرتبہ بھی فائنل کھیلنے بلکہ اس مرتبہ جیتنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن پہلے ان کی نظریں ابتدائی میچوں پر ہیں۔
توقعات تو بہت زیادہ اچھی ہیں اور کوشش کریں گے، جس طریقے سے ہم نے پچھلے دو سیزن میں پرفارمنس کیے تو سب سے اچھی بات ہے، پہلا میچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ایونٹ کا، تو پہلا میچ سے اگر مومنٹم ہمیں ملتا ہے تو انشاءاللہ اس کو لے کے کیری کریں گے آگے۔ پہلے تو راؤنڈ کے میچز ہیں، بڑا اچھا پرفارم کرنا پڑے گا فائنل تک پہنچنے کے لیے، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ اس جو پچھلی بار ہوا ہے اس کو نہ دہرائیں۔
اور اب ذکر اس بحث کا جو اس وقت کرکٹ کھیلنے والے ان ممالک میں جاری ہے جہاں کے کھلاڑی T20 لیگز کھیل رہے ہیں، اور وہاں کے کرکٹ بورڈز یہ سمجھتے ہیں کہ ان لیگز کی وجہ سے یہ کھلاڑی مکمل فٹنس کے ساتھ اپنے ملک کی نمائندگی سے قاصر ہیں، لہٰذا ان کھلاڑیوں کی ان لیگز میں شرکت کو محدود کر دیا جائے۔ میں نے اس سلسلے میں مختلف کرکٹرز کی رائے جاننی چاہی کہ لیگز پہلے یا قومی ٹیم، اور اس معاملے میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ گفتگو کی ابتدا وسیم اکرم سے۔
ٹاپ پرائرٹی تو ہے نیشنل ڈیوٹی، نیشنل ڈیوٹی نہیں ہے تو پھر آپ کو دنیا میں ریکگنائز نہیں کرے گا۔ آپ لیگیں بھی کے کھیل لیں، یو وونٹ بی، چھوڑو گے تو پیسہ ہی ہوگا تھوڑا بہت، اس کے بعد نتھنگ۔ سو نیشنل ڈیوٹی از ٹاپ آف دا لیڈر، اس کے بعد ٹائم ملے، فٹنس زیادہ دے تو آپ لیگز کھیلیں۔ وہ تو آپ ڈپینڈ کرتے ہیں نا، ہم پی سی بی پہ اپنے پلیئرس کو کب ریلیز کرتی ہے کب نہیں کرتی، ورک لوڈ کیا ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے پورا پلان آئی تھنک مکی آتھر کرے گا، بیکاز از آلسو ویری آرگنائز۔ آئی ایم ناٹ ایکچولی وریڈ اباؤٹ ورک لوڈ، اٹ ڈپینڈس فرام انڈیویجول پلیئر ٹو انڈیویجول پلیئر۔
سابق ٹیسٹ کرکٹر باذت خان سے سوال تھا کہ اس مسئلے کا حل ہے کیا۔
سب سے اچھا حل تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے فرسٹ کلاس کرکٹ یا ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ پلیئرس کو ایک دو دفعہ سوچنا پڑے کہ ہاں یار یہ میں چھوڑ کے جاؤں گا تو مجھے کیا بینیفٹ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ ابھی تو مطلب لیگ کھیلنی ہے یا فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی ہے اس میں تو مطلب سوچنے کی بات ہی نہیں ہے۔ پاکستان ٹیم کے لیے کھیلنے کے لیے اگین اگر آپ سینٹرل کانٹریکٹ اس کو محدود کر دیں گے 10-12 پلیئرز میں، اس میں کمپٹیشن لائیں گے، پھر پلیئرز
जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो खेल रहे हैं उनके साथ तो आप बात कर सकते हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर लीग जाके खेलें, आप उनको खेलने दें। हाँ जी, PSL खेलते हैं, उसमें आपको मोन्यूमेंट मिलते हैं, आप उनको इतना अच्छा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, अगर 10-15 लड़कों को आप देते हैं तो वो बेहतर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसमें बेहतरी आएगी। मतलब अगर आपने 30 बंदों को रोकना है तो वो, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह आप चलेंगे कि हाँ जी ये 15 लड़के जो हैं हमने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ये हमारे लिए खेलेंगे, और इन पे आप कंट्रोल भी लग कर सकते हैं कि हाँ जी आप T20 लीग्स इतनी नहीं खेलेंगे, आपका वर्कलोड इतना होगा, और ऑब्वियसली पाकिस्तान विल कम फर्स्ट।
साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम पिशावर जलमी के हेड कोच हैं और वो भी बाजिद खान की तरह डोमेस्टिक क्रिकेट की मजबूती को इस मसले का हल समझते हैं।
मेरे जहन में चीज है कि उसका तवाजन कैसे रखा जा सकता है, वो सिर्फ एक है। सबसे पहले तो आप अपनी ग्रास रूट क्रिकेट को ना इतना बेहतर कर दो कि जो लड़का आपके पास खेलने आए वो इतना फिट हो कि वो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट और ये छोटे मोटे जो प्रेशर्स हैं इनसे कॉप कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी एक अपनी सुपर लीग है, एक तो वो ज़रूर खेले, और उसके अलावा लड़के को सिर्फ एक और लीग जौन सी भी उसको अच्छी लगे या जहाँ से उसको अच्छे पैसे मिलें, सिर्फ साल में एक ओवरसीज लीग खेलने की उसको इजाज़त हो, चाहे वो इंग्लैंड में खेलना चाहता है या CPL खेलना चाहता है या वो साउथ अफ्रीका में या कहीं पे भी खेलना चाहता है, तो उसकी साल में दो लीगें ऐसी हो जाएंगी जिसमें लड़का भी खुश होगा, उसके पैसे भी बन जाएंगे और उसको एक एक्सपोजर भी मिलता है। डेफिनेटली मेरा ख्याल है आप इसको इस तरह थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो कि आपको इजाज़त है साल में एक ओवरसीज लीग खेलने की, इससे ज़्यादा नहीं, तो मेरा ख्याल है साल में इनफ होता है एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए दो लीगों में हिस्सा लेना।
और इसी के साथ आप दुबई से अब्दुल रशीद शकूर को इजाज़त दीजिए।
आप अब्दुलरशीद शकूर का हफ्तेवार फीचर खेल के मैदान से सुन रहे थे। अब्दुलरशीद शकूर से हमें बात करना थी लेकिन लाइन में कुछ मसला है, उनसे रابطہ भी नहीं हो पा रहा। आपको मैं बता चलूँ कि कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो आज मैच था उसमें 130 रन जो थे वो बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पर, और कराची किंग जो है वो उन्होंने 150 गालपन बनाए थे। अब्दुलरशीद शकूर से हमारा رابطہ हुआ है। शकूर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो शकूर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा ख्याल है कि यहाँ जो है वो हमारा रابطہ उनसे नहीं हो पा रहा। शकूर साहब की आवाज़ जो है वो मुझे ठीक तरीके से नहीं आ पा रही। तो मैं बता रहा था कि कराची किंग ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर जो है वो 149 रन बनाए थे। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स का आगाज़ अच्छा नहीं था और इसकी 3 विकेटें 15 रन पर गिर चुकी थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की इनिंग्स में उमर अमीन और मोहम्मद नवाज के अलावा कोई बल्लेबाज जमकर ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं ठहर सका और इसकी विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। पाकिस्तान सुपर लीग का ये तीसरा एडिशन है जो कि 22 फरवरी से 25 मार्च तक जारी रहेगा। इब्तदाई 2 एडिशन्स के बरक्स इस मरतबा टूर्नामेंट में 6 टीमें पेशावर जलमी, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान शरीक हैं। टूर्नामेंट के इब्तदाई मराहिल के मुकाबले में मुत्तहिदा अरब इमारात में होंगे जिसमें जो शहर है वो दुबई है, शारजा है, वहाँ मुनाकिद होंगे। ताहम दोनों फाइनल मुकाबले जो अल्टीमेट जिसको मुकाबले कहते हैं वो लाहौर और एक जो फाइनल है वो कराची में होगा। कोयटा की टीम गुज़िश्ता दिनों एडिशन्स का फाइनल खेल चुकी है मगर दोनों फाइनल्स में से शिकस्त हुई है। अब्दुलरशीद शकूर जो हैं वो एक बार फिर उनसे हमारा रابطہ जो है वो हो गया है। और सबसे पहले अब्दुलरशीद शकूर ये बताएं कि आप जो है वो दुबई से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह के आपका वाइब्स किस तरह मिल रही हैं, लोग किस तरह के आ रहे हैं, क्या क्या मंज़र है?
जी आज 2 मैचेस हैं, अभी इस वक्त जो है वो दूसरा मैच शुरू होने वाला है मुल्तान सुल्तान का और लाहौर कलंदर का। इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें कराची किंग्स ने कोयटा को शिकस्त दी थी 19 रन से। तमाशाइयों की तादाद आज कतरे कम है, कल तमाशाई कुछ ज्यादा थे, इसकी वजह शायद ये भी है कि कल इफ्तिताही तकरीब थी तो उसकी जो कशिश है वो तमाशाइयों को यहाँ लाई थी, लेकिन आज तमाशाइयों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है। कराची किंग्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसमें خاص بات یہ تھی کہ شاہد آفریدی جو پہلے پشاور زلمی کی نمائندگی کر رہے تھے تو آج وہ کراچی کی طرف سے کھیل رہے تھے, تو گراؤنڈ میں جو شائقین تھے وہ ان کو کافی ان کو سپورٹ کر رہے تھے جیسے ان کی مقبولیت ہے. تو اس وقت اس وقت یہ ہے کہ اس وقت دوسرا میچ پاکستان سپر لیگ کا آج کا وہ اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں شروع ہوگا ملتان سلطانز کا اور لاہور قلندر کے درمیان. ملتان نے کل اپنا پہلا میچ جو ہے وہ زلمی کے خلاف جیتا تھا.
دبئی سے عبدالرشید شکور, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. سیربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے مائیکل ریگارڈ. اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے شارل حق. غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلمان سے سنیے.
اقوام متحدہ کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے 3 روزہ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں پاکستان کا نام ان ممالک کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا جو دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج شام میں انسانی بنیادوں پر عارضی جنگ بندی کی قرارداد کے نئے مسودے پر بحث کی جائے گی. فرانس اور جرمنی نے روس کے صدر سے کہا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد کی حمایت کریں. ادھر شامی حکومت کے ملٹری ہیلی کاپٹرز نے مشرقی غوطہ میں پرچیاں گرائی ہیں جن میں شہریوں پر زور ڈالا گیا ہے کہ وہ علاقہ خالی کر دیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے میانمار کی حکومت پر آتش زدگی کا شکار ہونے والے درجنوں دیہاتوں کو مسمار کرنے کا الزام لگایا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے بارے میں تحقیق کرنے والی ٹیم نے جنوبی سوڈان کے 40 سینئر حکام کے خلاف مقدمات کرنے کی تجویز دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.